أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، ولو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه فيكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان على الله سبحانه وتعالى حق ثوابه. ابتداء میں چونکہ یہ دروس ایک ایسی ہستی کی طرف سے کہ جو اس وقت زمانے کا ولی ہے اور رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنائی حفظہ اللہ کی طرف سے صادر ہوئے، اور انہی دروس کے مجموعے کو ایک کتاب کی شکل دی گئی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو ان کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے بیانات سے اور ان کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً وہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں جن کی پوری زندگی علمی دنیا میں گزری ہے، اور پھر انہوں نے اپنے اوقات رہبر کبیر انقلاب کے ساتھ اور بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ گزارے، شہید مطہری جیسی عظیم شخصیات کے ساتھ، شہید بہشت کے ساتھ، اور وہ جو اسلامی دنیا کا عظیم سرمایہ تھا ان کے ساتھ انہوں نے اپنے وقت گزارا ہے. تو مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے ان کی گفتگو سے استفادہ کرنا یہ باعث سعادت ہے، اگرچہ ہم ان کے شاید لب مطلب کو بیان نہ کر پائیں، چونکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی کسی بھی اعتبار سے مجھے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. اپنے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ جب ان کے سامنے تسلیم ہے، تو ان کی علمی حیثیت کے سامنے، ان کی فقہی حیثیت کے سامنے، اور ایک عظیم مرجع ہونے کے اعتبار سے اس وقت گزشتہ 30 سالوں سے امت اسلامی کی رہبری کر رہے ہیں، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. خلاق کائنات کی بہت بڑی توفیق ان کو شامل حال ہوئی، اور اللہ کی طرف سے تائید شامل حال ہے، اور زمانے کے امام کی طرف سے ایک عظیم تائید شامل حال ہے. اگر یہ ساری تائیدات شامل حال نہ ہو تو کسی کے لیے شاید چند دنوں کے لیے کسی ایک معمولی خطے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. چرست کی ایک پوری دنیا میں اپنی پوری محبوبیت کے ساتھ اور اس پورے عشق کے ساتھ، بلکہ دن بدن مقبولیت بڑھتی چلی گئی، دن بدن ان کا مقام نافذ تر ہوتا چلا گیا. یہ ان کے تقویٰ کی وجہ سے ہے، اور ان کے بلند مقامات کی وجہ سے ہے، ان کے عرفان کی وجہ سے ہے، ان کے اللہ کے ساتھ اس تعلق اور رابطے کی وجہ سے، اخلاص نیت کی وجہ سے ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کی حاکمیت دن بدن نافذ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس ولایت کے آثار ان کی زندگی میں ظاہر ہو رہے ہیں. اور جب ایک شخص عملی اعتبار سے خود ولی اللہ ہے، اس کی طرف سے ولایت سے متعلق گفتگو اور مجھ جیسے ایک طالب علم کا اس کو خلاصہ بیان کرنا، یہ کوئی بہرحال کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن یقیناً ہم ان کے علوم سے استفادہ کرنے کے لیے اور ان کی اس سائی جمیلہ کو ہم آپ برادران تک پہنچانے کے لیے ایک واسطہ ہیں۔ آغا نے ابتدا میں جس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ مفہوم ولایت ہے، اور اگر کسی بھی شے کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو اس کے باقی عوارض اور اس کے اغراض و مقاصد سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مفہوم کا سمجھنا سب سے اہمیت کا حامل ہے، اور چونکہ ولایت ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو ایک رائج کلمہ ہے، ہر شے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی رائج حیثیت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اس کی سنتی حیثیت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ ولایت کی بھی ایک مروجہ حیثیت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ وہ رائج ولایت جو ہے جو ہمارے معاشرے میں معمول پائی جاتی ہے، اس سے مراد محبت لی جاتی ہے، عقیدت لی جاتی ہے۔ لہذا ہم جتنے بھی لوگ اس ولایت کی حامل ہیں ان کو موالی کہتے ہیں، مولائی کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ محبت نہ رکھتا ہو، یہ عقیدت نہ رکھتا ہو، اس کو ہم اس زمرے میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ یہ رائج معنی ہے، اور ہماری کتب میں بھی قرآن کریم سے لے کر احادیث میں اس موضوع پہ بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، اور شیعہ کلمہ ولایت سے وہ خوبی واقف ہے، لیکن کیا واقعاً حقیقت ولایت سے واقف ہے، مفہوم ولایت سے واقف ہے؟ ایسی بات نہیں، ایسا درست نہیں ہے۔ جب تک انسان اس کے مفہوم سے واقف نہ ہو، اس وقت تک اس کے باقی عوارض جو ہیں اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ لہٰذا میں جس حدیث کے ساتھ تمسک کیا ہے، اس کو میں نے ابتدا میں آپ برادران کی خدمت میں عرض کرنے کی شرف حاصل کیا ہے، جس میں جو آغا نے اصول کافی سے دعائم الاسلام کے باب سے اس کو نقل فرمایا ہے، جس میں ولایت کی اہمیت کو بیان کیا گیا، کہ حدیث میں ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، اگر کوئی شخص دن کو روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے، وَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، اور وہ سارے مال کو خدا کی راہ میں صدقہ دے دے، اور وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ، اور پوری زندگی حج کرے، وَلَمْ يَعْرِفْ وِلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ، اور اگر وہ زمانے کے ولی کی ولایت سے آگاہ نہ ہو، فَيَكُونُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ، تو اس کے یہ تمام اعمال اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی، مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ، اللہ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کو اس بات پہ کوئی ثواب دے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا ثواب مبتنی ہے ولایت پہ، ولایت وہ مرکزی نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہر شے کا ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنے حق کو محفوظ کر لیا ہے ثواب دینے کے لیے تمام اعمال پہ، اس نقطہ مرکزی پہ۔ تو اگر یہ حیثیت ہے ولایت کی، تو پھر کوئی دقیق قسم کا مفہوم ہونا چاہیے، یہ صرف عقیدت کی حد تک یہ درست نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا اللہ نے صرف چند چیزوں کی محبت رکھنے کی وجہ سے یہ تمام ثواب جو ہے اس کو محفوظ کر لیا ہو، اور اللہ نے اپنے حق کو محفوظ کر لیا ہو۔ تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ولایت حقیقت میں ہے کیا۔ دوسرا نقطہ جو اس کتاب میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ ولایت ایک تسلسل ہے، ولایت خود از خود کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، ولایت نبوت اور رسالت کا تسلسل ہے۔ اور اس کو آغا نے فرمایا کہ اگر آیات کی طرف رجوع کیا جائے اور احادیث کی طرف رجوع کیا جائے، تو بیان نہیں کیا اس کو، ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزوں کو مجمل انداز میں بیان کیا، اور شاید اس سے پہلے مجھے جیسے لگتا ہے کہ کچھ گفتگو تسلسل باقی تھا پہلے، اور یہ کتاب یا یہ دروس جو تھے یہ اس کے بعد آ رہے تھے، اور جن اشخاص نے بہرحال اس کو کتاب کو جمع کیا، اگر وہ گزشتہ کچھ دروس کو بھی جمع کر سکتے ہیں، چونکہ اشارہ فرما رہے ہیں اور اس میں کسی بھی جگہ کچھ بیان نہیں کیا ہے کون سی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ تسلسل ہے نبوت اور رسالت کا، ان آیات کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں ہے اور احادیث کی طرف بھی اشارہ موجود نہیں ہے. معاشرے میں بہرحال جو ایک غلط تصور جو پایا جاتا ہے نبوت اور ولایت دونوں سے متعلق، ممکن ہے مثلا نبوت سے متعلق ہی کہا جائے کہ نبوت اور رسالت جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پیغام پہنچانا، اور ولایت سے مراد وہ عقیدت لے لی گئی. لیکن نبوت کا حقیقی معنی ہے کیا؟ نبوت سے کیا مراد ہے؟ جب تک ہم نبوت اور رسالت کو نہ سمجھ سکیں اس وقت تک انسان ولایت سے آگاہ نہیں ہو سکے گا، چونکہ ولایت تسلسل ہے اسی نبوت اور امامت، نبوت اور رسالت کا، اور حصہ ہے نبوت کا، یعنی ایک پوسٹ ہے، ایک پوزیشن ہے جو نبوت کو ملتی ہے حقیقت میں، اور ختم نبوت کے بعد یہ پوسٹ اور پوزیشن جو ہے وہ اپنی جگہ اگر باقی رہے تو وہ اسی سلسلے کا ہی تسلسل ہے. تو اگر ہم نبوت کی اصلی مقصد کو سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نبوت ایک فیکٹری ہے انسان سازی کی، جس میں انسان بنائے جاتے ہیں، جس میں انسان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے. نبوت صرف شریعت کو نافذ کرنے کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ نبوت کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان سازی کرے. انسان سازی یعنی جب بھی کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک فیکٹری کے لیے مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سی چیزیں اس میں شامل ہوں تو ایک پروڈکٹ جو ہے سامنے آ سکتی ہے. اور جب انسان بنانا چاہ رہے ہیں، انسان سازی کرنا چاہ رہے ہیں، تو انسان سازی کے لیے ظاہر سی بات ہے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اسباب بھی نبی کے پاس ہونا ضروری ہے. اور کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی اپنے تمام حیثیت کے ساتھ اکیلا انسان سازی کا کام انجام دے سکے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی خود تنہائی میں پورے انسانوں کی انسان سازی کا کام انجام دے سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدا میں کچھ لوگوں کی تربیت کرے، یعنی ایک کور گروپ بنائے، ابتدا میں اپنے اطراف میں کچھ ایسے لوگوں کی تربیت کرے کہ جو بالکل اسی کی طرح سوچتے ہوں، اسی کی طرح عمل کرتے ہوں، اسی کی فکر رکھتے ہوں، اس کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہوں. یعنی سب سے پہلے نبی جو کام انجام دیتا ہے وہ ایک کور اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے، یعنی اسلامی معاشرے کی تشکیل کا آغاز نبی کرتا ہے. اب ہم جب اسلامی معاشرے کے متعلق جب ہم اس کلمے کو استعمال کر رہے ہیں تو اسلامی معاشرے سے مراد کیا ہے؟ کس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں؟ اسلامی معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں کہ جو حدود الہی کے تحت زندگی بسر کرے، جس میں نظام اور قوانین الہی ہوں، جس کی رہبری الہی ہو، جس میں رہبری کا انتخاب بھی الہی ہو، اور جس میں رہبری کا معزول ہونا بھی الہی ہو، جس میں کسی منصب کا حاصل ہونا الہی ہو، اور جس میں کسی منصب کو ہاتھ سے دینا بھی الہی ہو، جس میں جتنی بھی حدود اور قوانین پائی جاتی ہوں وہ الہی ہوں، اس کو کہتے ہیں اسلامی معاشرہ. یعنی ایک معاشرے کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے، ایک معاشرہ ایک جسم کی مانند اگر ہم تصور کریں تو جسم کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے، خون گردش کرتا ہے، وہ الہی ہو، اور اس میں جو مغز پایا جاتا ہے وہ بھی الہی ہو، اس میں جو دل دھڑکتا ہے وہ بھی الہی ہو، اس کے اعضاء بھی الہی ہو، اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. اور اگر یہ اسلامی معاشرہ ہے تو ہم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نے ایک مدنی معاشرہ تشکیل دیا، ایک مدینہ بنایا. مدینۃ الرسول اصل میں مدینۃ الاسلام ہے، یعنی ایک مدنی زندگی کا آغاز ہوا. ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے پہلی بنیاد رکھی گئی، پہلی اینٹ جو ہے وہ حضرت نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی، مدینہ سے شروع کی. اور اس معاشرے کی خود اپنی خصوصیات تھیں، اس میں حضرت نے معاشرے کے مختلف سطوح میں ایک خاص نظم و نسق کو حاکم کرنے کی کوشش کی، معاشرے میں ایک مخصوص ڈسپلن جو ہے اس کو قائم کیا، اور اس معاشرے کے لیے ایک کور گروپ تشکیل دیا جس میں جس معاشرے میں عدالت پائی جاتی ہو، جس معاشرے میں نظم و نسق پایا جاتا ہو، ڈسپلن پایا جاتا ہو، جس معاشرے کی تشکیل ہر اعتبار سے مکمل ہو. ایک جامع معاشرہ تشکیل دینے کے لیے حضرت نے اپنی کاوش آغاز کیا اور اس کی بنیاد مدینہ میں رکھی، اور اس کی تمام حدیں معلوم ہیں. آج اگر کوئی بھی اسلامی حکومت دنیا میں قائم ہوئی ہے تو اس کی ابتدا حقیقت میں خود پیغمبر گرامی اسلام سے ہوئی ہے، اور اس کے لیے حضرت نے جس نقطہ سے آغاز کیا، آغا نے فرمایا کہ جب کور گروپ کو تشکیل دینا شروع کیا تو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے پیغمبر آپ لوگوں کو دعوت دیں اللہ کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ. یعنی ایک حکمت باعث بنی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اور ایک موعظۃ حسنہ باعث بنا اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے. بس جب ایک معاشرے کے لیے ایک کور گروپ تشکیل پا جائے تو اس کے لیے ایک پارٹی ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے دستور کا ہونا ضروری ہے، قوانین کا ہونا ضروری ہے، ایک جامع قانون بنایا جائے کہ جو جامع قانون ایک پورے معاشرے کی حاکمیت کا سبب بن سکے. اور پیغمبر نے یہ کام انجام دیا، اپنے پوری کوشش کے ساتھ ایک معاشرے کی تشکیل دی. اور اگر خدا متعال پیغمبر گرامی اسلام کو یہ فرصت دیتا کہ حضرت ایک مدت تک اسلامی معاشرے کی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے رہتے تو آج اسلامی معاشرے میں یہ نفاق کی کیفیت موجود نہ ہوتی، آج یہ جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں اسلامی معاشرے میں یہ پیدا نہ ہوتی. یا فرض کریں اگر پیغمبر کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرصت مل جاتی.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجلی فرجہ،
کہ آغا نے فرمایا کہ اگر 50 سال تک ایک اسلامی حکومت قائم رہتی، اگر مسلسل ایک حکومت اسلامی 50 سال تک قائم رہتی تو صدیوں تک اس کے اثرات باقی رہتے. آج وہ چند سالہ جو اسلامی حکومت قائم ہوئی اس کے اثرات معاشرے میں کس حد تک باقی ہیں کہ حد اقل ایک گروہ، ایک مخصوص طبقہ اس میں یہ کیفیت باقی رہ گئی، اور ولایت پہ عمل کرنے والے جو ہیں وہ آج اس پہ کاربند ہیں، لیکن متاسفانہ وہ بہت ہی محدود مدت تک، ایک محدود مدت پیغمبر گرامی اسلام کو ملی، ایک محدود مدت وہ پھر عرصہ گزرنے کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی، وہ 5 سال، اور 5 سالوں میں وہ جنگیں جتنی بھی حضرت کو ان سے گزرنا پڑا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، اور اسلامی نظام صحیح طریقے سے قائم نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ آج موجود ہیں. بسم اللہ، مجھے نہیں چاہیے، شکریہ. نہیں مجھے چاہیے نہیں، اصل چاہیے نہیں چاہیے. صلوات پڑھنے آپ حضرات.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہ.
تو اگر ہم دیکھیں یہ اسلامی معاشرہ اور اس کا یہ کور گروپ، حضرت نے اس کے لیے کون سے عوامل کو سامنے رکھا ہے، اور کس طریقے سے یہ کور گروپ تشکیل دیا؟ یہ کور گروپ ایسا گروپ ہے کہ جو ہم آہنگ ہے، جس کا مقصد ایک ہے، جو ایک راہبری کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، جن میں آپس میں اتصال اور ارتباط قوی اعتبار سے پایا جاتا ہے، ایک مضبوط ارتباط پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی ڈسپلن کے قائل ہیں، ان کا نعرہ اور شعار ایک ہے، ان میں ایک مکمل وحدت اور یکجہتی پائی جاتی ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کور گروپ ایسا گروپ ہے کہ جن کا مقصد ایک ہے، جن میں راہبری ایک جیسی ہے، جن کی فکر ایک جیسی ہے، جو ایک رستے کی طرف گامزن ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلنے والے ہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پر بیان کیا کہ اگر کوہ پیمائی کرتے ہوئے کچھ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ کوہ پیمائی کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اگر ایک گرنے پائے تو دوسرے اس کو سنبھل سکیں اور اس کو بچا سکیں، اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط عمل کر سکیں۔ کوہ پیمائی ایک مشکل عمل ہے اور کئی کٹھن رستوں سے انسان گزرنا پڑتا ہے، اس میں رستے میں کبھی کانٹے ہیں، کبھی مشکلات ہیں، مختلف قسم کی مشکلات سے عبور کر کے پہاڑی کو سر کر لینا اور اپنے اصلی مقصد تک پہنچ جانا، چوٹی تک پہنچ جانا، یہ اصل میں یہ سب کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمل کرنا ہے۔ جب ایک گروپ مل کر عمل کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے عمل کرتا ہے تو بڑی بڑی چوٹیاں سر کی جا سکتی ہیں۔ تو اگر ہم اسی مثال کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ یہ جو اتصال اور ارتباط ہے، یہ جو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جو رابطہ پایا جاتا ہے، یہ جو ایک چین میں ملے ہوئے لوگ ہیں، ان کا آپس میں مل جانے کا نام ولایت ہے۔ ولایت حقیقت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک گروہ کہ جن کا آپس میں کچھ ایسے تعلق اور اتصال پایا جاتا ہو، ارتباط پایا جاتا ہو کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جا سکتا ہو، اور وہ ایک ہی مقصد کی طرف ہم آہنگ ہوں، ایک ہی قسم کے مفادات رکھتے ہوں، ایک ہی راہبری کے تحت زندگی بسر کرتے ہوں، اور ان کے دوست اور دشمن سب ایک جیسے ہوں۔ ایسے گروپ میں یہ جو اتصال پایا جاتا ہے اس کو ولایت کا نام دیا گیا ہے۔ بس مفہوم ولایت جو ہے اس کو اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کور گروپ میں 100% بھائی چارے کا نام، کور گروپ میں 100% بھائی چارے کا نام اور مکمل اعتماد کا نام اور ان کی ہم آہنگی کا نام، ان کا ایک طرف گامزن رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ قدم میں قدم ملا کر چلنے کا نام ولایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ جو معنی جو عام رائج معنی ہے اور ایک جو ولایت کا حقیقی معنی ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ابھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں جو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، ایک عقیدت سمجھ رہے ہیں یا محبت سمجھ رہے ہیں، یہ ولایت کا معنی نہیں ہے۔ ولایت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ہم آہنگ عمل کرنا ہے، وحدت، یکجہتی۔ یہاں پر اصل میں اتحاد مراد نہیں ہے، مکمل وحدت ہے، اخوت ہے، برادری ہے۔ اتحاد وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر دو پارٹیاں، دو مفادات، دو گروہ آپس میں مشترکات میں جمع ہو جائیں۔ جہاں پر ولایت پائی جاتی ہے وہاں پر مشترکات پہ جمع نہیں ہو رہے ہیں، وہاں پر وحدت ہے، وہاں پر اخوت ہے، وہاں پر ایک ہیں، وہاں پر چند لوگ ایک ہو گئے ہیں، اب یہ دو نہیں رہ گئے ہیں، اب ان میں دوئگی ختم ہو گئی ہے۔ متاسفانہ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں اتحاد المومنین، مومنین میں اتحاد کا کوئی تصور نہیں ہے، مومنین میں اخوت ہے، مومنین گھر والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد متصور ہے لیکن مومنین میں اتحاد کیا ہے؟ مومنین مومنین ہے بھائی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہونا چاہیے، ان کو یکجا ہونا چاہیے، ان کو یک جان ہونا چاہیے، یہ ایک جسم کی مانند ہونے چاہیے۔ پیغمبر نے جب مومنین کی مثال دی ہے تو فرمایا کہ المؤمنون کل جسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم میں اختلاف کا معنی نہیں ہے، جسم تو ہم آہنگ عمل کرتا ہے، اور اس میں وحدت اتحاد تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کہیں گے ان میں اتحاد ہونا چاہیے، کیا معنی ہے یہ اتحاد؟ تو اتحاد کسی اور شے میں ہوتا ہے، جب دو چیزیں ہوں تو اتحاد متصور ہے، لیکن جب ایک چیز ہو تو اس میں اتحاد تصور نہیں ہے، وہاں پر وحدت اور اخوت ہے، یکجہتی ہے، ہم آہنگی ہے۔ दूसरा जो नुक्ता है वो ये कि जब ये कोर ग्रुप आपस में ये इत्तिसाल रखता है, इर्तिबात रखता है, तो इसमें वो कुव्वत दाफ़िया भी होनी चाहिए। जैसे इसमें जाज़िबा मौजूद है, इसी तरह कुव्वत दाफ़िया का होना भी ज़रूरी है। विलायत के साथ बरात का होना भी ज़रूरी है, यानी ये अपने लोगों को आपस में जज्ब करे और अपने से वो लोग के जो इनके साथ हमाहंग नहीं हैं उनको अपने से दूर करे, उनसे अपने राबते और ताल्लुक़ को काट लेने का नाम और उनसे जुदा हो जाने का नाम विलायत है। विलायत हकीकत में मुमकिन नहीं है जब तक बरात न पाई जाती हो। विलायत मुकम्मल नहीं होती है जब तक बरात न पाई जाती हो या कुव्वत दाफिया न पाई जाती हो। तकमील विलायत के लिए दो उनसर का होना ज़रूरी है, एक उनसर इर्तिबात और इत्तिसाल है और एक उनसर इनक़िता का उनसर है, यानी कुछ से रवाबित का काट लेना और कुछ के साथ रवाबित का होना ये ज़रूरी है। मसलन जब हम चलना चाहते हैं, एक मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ, जब हम चलना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को पीछे धकेलते हैं ताकि हम आगे चल सकें। देखिए, हमारे कदम ज़मीन के एक हिस्से को पीछे धकेलते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। जब तक हम ये काम अंजाम न दें तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक जगह रुके रहेंगे। चलने के लिए एक चीज़ को हम धकेलते हैं, एक चीज़ को हम अपनी तरफ जज्ब करते हैं। इसी तरह ख़ुद इंसान के जिस्म कुव्वत दाफ़िया पाई जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पसंद करते हैं। ये आँख में एक मामूली ज़र्रा पड़ जाता है तो परेशानी महसूस होती है ना, यानी इस आँख में एक कुव्वत दाफ़िया पाई जाती है। बाज़ चीज़ों को पसंद नहीं करती है, बाज़ चीज़ों को पसंद करती है। रोशनी में बैठते हैं तो आँखें खुल जाती हैं, लेकिन ज़र्रा बराबर एक कतरा भी अगर आँख में चला जाए तो हम फौरन परेशान हो जाते हैं। फिर उसकी सफाई के लिए कोशिश करते हैं ताकि ये आँख की जगह ज़र्रा पड़ने की जगह नहीं है, ये आँख नूर के लिए है, नूर को देखने के लिए है, नूर के साथ हमाहंग है। जिस तरह इस जिस्म में बाज़ चीज़ों से मुतालिक कुव्वत दाफ़िया पाई जाती है और बाज़ चीज़ों के मुतालिक कुव्वत जाज़िबा पाई जाती है, इसी तरह इस्लामी मुआशरे में एक कुव्वत जाज़िबा का होना ज़रूरी है, एक कुव्वत दाफ़िया का होना ज़रूरी है। और ये दोनों एक दूसरे से आपस में कभी भी मिल नहीं सकते हैं। लिहाजा आगा ने मिसाल दी है दरिया की, और बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। फरमाते हैं कि अगर एक दरिया चल रहा हो और उसमें कई नाले और नदियाँ भी आकर मिल रही हों मुख्तलिफ जगहों से, तो दरिया की खसूसियत ये होती है कि दरिया अपनी हुदूद को बाकी रखता है, वो गंदगी और गलाजत को खुद अपने साथ साथ चल रही होती है लेकिन कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाती है। मुआशरे में हम रहते, इसी मुआशरे में, इंसानी मुआशरे में ज़िंदगी बसर करते हैं, और इसी इंसानी मुआशरे में रहते हुए जो लोग मोमिनीन हैं वो अपने तशख्खुस को बाकी रखते हैं, अपने तमायुज़ को बाकी रखते हैं, अपनी खसूसियात के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, वो अपनी तहारत को बाकी रखते हैं। लिहाजा मसलन ये जो बाज़ मुकामात पर कहा गया कि समंदर की दो हिस्से मौजूद हैं, एक स्याह पानी है, एक सफ़ेद पानी है, इन दोनों के दरमियान एक खलीज भी मौजूद है जो दोनों को आपस में मिलने नहीं देती है, इसमें निशानियाँ हैं अल्लाह की, इसमें अल्लाह की निशानियाँ हैं कि अल्लाह की ज़ात ने पानी पैदा किया, दोनों किस्म के पानी हैं लेकिन दोनों पानी आपस में मिलते नहीं हैं, इन दोनों में अपना तमायुज़ बाकी रहता है। इसी तरह गंदगी गलाजत को तहारत अपने साथ कबूल करना नहीं चाह रही है, ताहिर पानी ये चाह रहा है कि अपनी तहारत के साथ अपने सफ़र को जारी रखे। एक एक मोमिन मुआशरा भी ताहिर भी है, मुतहर भी है, खुद भी पाकीज़ा है और पाकीज़ा करता भी है। इसकी कैफियत ये नहीं है कि ये सिर्फ ताहिर हो, ये ताहिर भी है मुतहर भी है, इसको पानी की तरह अमल करना चाहिए। اس کو چاہیے کہ اپنے تمایز تشخص کو باقی رکھے، ولو اس کے ساتھ بہت سی ندیاں اور نالے بھی آ کر لگ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنے تشخص کو باقی رکھے اور اپنی کور حیثیت، اپنی ہمانگی کو اپنے ہاتھ سے نہ دے، کبھی بھی ان کے ساتھ مکس نہ ہونے پائے۔ لہٰذا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی ولایت کو قبول نہ کریں یا ان کے ساتھ مل کر عمل نہ کریں، کفار کے ساتھ مل کر عمل نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں اپنے افکار کو اپنے ہاتھ سے نہ دے بیٹھیں۔ جب بھی ہم ان کے قریب ہونا چاہیں گے تو خود ان کی فکر کو بھی قبول کریں گے، اور جب ہم نے ان کے افکار کو قبول کر لیا تو وہ ہمارے کور گروپ میں شامل ہو جائیں گے، اور ہمارا کور گروپ جو ہے وہ اپنی حیثیت کو کھو بیٹھے گا، اپنے تشخص کو کھو بیٹھے گا۔ اس کے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ولایت میں دو قسم کے عمل کرے، ایک یہ کہ یہ اپنے اتصال اور ارتباط کو باقی رکھے اور اس میں قوت مدافعت پائی جاتی ہو۔ اس کے بعد جو انتہائی اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ولایت میں ولی کا کیا کردار ہے، ولی کیا کام انجام دیتا ہے، ان کے درمیان اس اتصال کو باقی کون رکھتا ہے، اس ارتباط کو باقی کون رکھتا ہے، اس ہمانگی کو کون وجود بناتا ہے۔ ولی کا کام اولاً ولایت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، ولایت کی طرف دعوت دینا ہے، اور اس معاشرے کو آپس میں جوڑنا ہے، اس اتصال کو باقی رکھنا ہے، اس ہمانگی کو باقی رکھنا ہے، اس قافلے کو اپنے مقصد کی طرف لے کر چلنا ہے، اس میں اس ہمانگی کو باقی رکھتے ہوئے مقاصد کے حصول کے لیے اور اہداف کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ولی کا کام ہے۔ ولی کا کام مہربانی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، اپنی مہربانی محبت کے ساتھ اور اس عشق کے ساتھ معاشرے کو تشکیل دینا اور اس کو ترتیب دینا، یہ ولی کا کام ہے۔ جن معاشروں میں جہاں پر اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد اور یک جہتی کی ضرورت ہے، اس اتحاد اور یک جہتی کو باقی رکھتے ہوئے اسلامی معاشرے کو ہم آہنگ رکھنا، یہ ولی کا کام ہے۔ لہٰذا مومنین کے بعض فرائض جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، ارشاد رب العزت ہوتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب بعض وقت ولی سے مراد راہبر ہے، بعض وقت ولی سے مراد خود آپس میں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی ولایت رکھتے ہیں، ہر فرد کے جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے، مربوط ہے، وہ ایک دوسرے کی ولایت رکھتا ہے۔ ایک معاشرتی ولایت ہے، اجتماعی ولایت ہے، ایک راہبری کی ولایت ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک اجتماعی ولایت پائی جاتی ہے، مثلاً میں ایک غلطی کر رہا ہوں، دوسرا آ کر مجھے اس سلسلے میں آ کر بتائے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا۔ اگر کسی شخص سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کے متعلق نشاندہی کرنا، یہ حقیقت میں ولی کا کام ہے۔ یعنی ان دو ان کے درمیان اتصال اور ارتباط اور ہم آہنگی کچھ اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ کسی جگہ پہ بھی کسی کے نقصان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کا نقصان ایک جیسا ہے، مفادات ایک جیسے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس طرح رشتے میں منسلک ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے خود ولی ہیں۔ بس ایک ولایت جو ہے وہ سربراہی کی شکل میں ہے، ایک ولایت اجتماعی شکل میں ہے، یعنی کور گروپ میں اس معاشرے کے اندر کے جو الہی معاشرہ ہے اس میں ایسی محبت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جو زمانے کے امام کے آنے میں جو معاشرہ تشکیل پایا جائے گا اس میں قدورت نہیں ہوگی، اس میں نفرتیں نہیں پائی جاتی ہوں گی، اس میں حقد و کینہ نہیں پایا جاتا ہوگا، دشمنی نہیں پائی جاتی ہوگی، برادری پائی جاتی ہوگی، کہ اس لیے کہ یہاں پر اب مفادات ایک ہو گئے ہیں، اب ان کی دشمنی ختم ہو گئی ہے، حسادتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا تھا جہاں پر نفاق نہ پایا جاتا ہو، جہاں پر حسد اور کینہ کے اسباب ختم ہو جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے ان اسباب کو ختم کر دیا جائے، ان کے درمیان ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ یہ سارے ایک جہت پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے مثلا اگر آپ دیکھیں نا, گاڑیاں جب ایک لائن میں ایک ہی روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں اور سارے اپنی اپنی لائنوں کا خیال رکھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ تصادم نہیں ہوتا, کہیں حادثہ نہیں ہوتا. لیکن جب گاڑیاں ایک لائن سے دوسری لائن کراس کرتی ہیں تو وہاں پر حادثے کا امکان ہوتا ہے. یہ لائنوں کو جب ہم کراس کرتے ہیں, حدود کو کراس کرتے ہیں, جب دوسرے کی حدود میں جاتے ہیں تو وہاں پر تصادم ہوتا ہے. اسلامی معاشرے میں دوسرے کو حدود میں جانے کا کوئی تصور نہیں. ہر آدمی کی اپنی ایک حد ہے, وہ اپنی حدود میں زندگی بسر کرتا ہے. اسلامی معاشرے میں حدود میں زندگی بسر کرنے کا نام معاشرہ ہے. یہ حقیقت میں اسلامی معاشرہ ہے. اگر حدود حدود الہی ہوں اور اللہ کی حدود نافذ ہو چکی ہوں اور ہر آدمی اپنی حدود میں جو اللہ نے اس کے لیے حد رکھی ہے اس حد میں زندگی بسر کرے تو کبھی بھی نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ کوئی انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی. بس اسلامی معاشرے کی دو حیثیتیں ہوگی, ایک اس کی داخلی حیثیت ہے, ایک اس کی خارجی حیثیت ہے. کچھ اس کے داخلی قوانین ہیں, کچھ اس کے خارجی قوانین ہیں. داخل کے لیے اس کے اپنے ضوابط ہیں, خارج کے لیے اس کے اپنے ضوابط ہیں. داخل کے لیے اس میں مودت ہے, محبت ہے, بھائی چارہ ہے, اخوت ہے. لہذا مثلا قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جب اپنے درمیان ہوتے ہیں تو ان میں ود پائی جاتی ہے, مودت پائی جاتی ہے. لیکن اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں ایک رحمت ہے, محبت ہے. محبت بہت سی چیزیں درگزر کی جاتی ہیں. محبت میں ہر چیز کو موضوع نہیں بنایا جاتا ہے. محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا بچے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کتنی چیزوں کو دن میں درگزر کرتے ہیں. آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, کتنی چیزوں کو درگزر کرتے ہیں, کتنی غلطیوں کو آپ ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں, معلوم ہے کہ ایسے ہوا ہی نہیں. کأن لم یکن شیئا مذکورا, محبت کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن جہاں پر روابط ایک دوسرے کے ساتھ کسی اور مشی پہ ہوں تو وہاں پر انسان کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جہاں پر روابط خارجہ ہوں, روابط خارجہ میں اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے ساتھ, انسان کے معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہیں کہ جو اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے, ان کے ساتھ ایک رابطہ ہے. پھر عموم معاشرہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے, کفار کے ساتھ ایک رابطہ ہے. یہ جو دوستی کا رابطہ ہے یہ صرف مومنین میں, یہ بھائی چارے کا جو رابطہ ہے یہ صرف مومنین میں. دوسروں کے ساتھ دوستی کا رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. کچھ دوسرے روابط جو ہے ممکن ہیں, کبھی یہ ایک سری کا رابطہ ہے, ہم سر ہونے کا رابطہ ہے, آپ کے کچھ قوانین ہیں ہم ان کا احترام کریں گے, ہم آپ کے آپ ہمارے قوانین کا احترام کریں, ہم آپ کی حدود کا خیال رکھیں گے, آپ ہماری حدود کا خیال رکھیں. یہ اسی حد تک رابطہ ہے, اس سے زیادہ رابطہ نہیں ہے. لہٰذا کہا گیا کہ ان کو کبھی بھی اپنی ولایت ان کے ہاتھ میں نہ دو, یعنی ان کے ساتھ وہ ارتباط برقرار نہ کرو, وہ ان کے ساتھ رابطہ برقرار نہ کرو جو ایک مومن کا مومن کے ساتھ ہونا چاہیے. آغا نے مثال یہاں پر قارین بافی کی دی ہے, چونکہ بہرحال ایران میں رائج ہے, ہمارے ملک میں تو یہ پتہ بھی نہیں قارین بافی ہوتی کیسے ہے, لہٰذا بعض مثالیں شاید ہمارے معاشرے کے لیے اس حد تک مفید نہ ہو. شاید کوئٹہ وغیرہ میں بعض علاقوں میں جہاں پر قارین بافی ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو اس کے متعلق پتہ ہوگا کہ کئی لوگ مل کر ایک ہی قالین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں مثلا قارین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک جگہ لگا دی جاتی ہے, آپ نے اگر مثلا فلم وغیرہ دیکھی ہے تو آپ کو وہاں سے اندازہ ہوگا, ایک جگہ لگا دی جاتی ہے, پہلے دھاگے جو ان کو ایک جگہ انہوں نے لگا دیا, پھر کئی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کئی لوگ ایک ہی ماڈل بنا رہے ہیں, ایک ہی قسم کا رنگ بھر رہے ہیں. اگر فرض کریں ان میں یہ اتصال اور وحدت اور اخوت نہ پائی جاتی ہو تو کوئی مشرقی رنگ کا بنا دے گا, کوئی مغربی رنگ کا بنا دے گا. کہیں پہ مثلا آذربائیجان کی قالین بن رہی ہوگی, کہیں پہ مثلا تہران کی قالین بن رہی ہوگی, سارے کئی قسم کے اس میں پھول بھر رہے ہوں گے چونکہ سارے مختلف لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ان کا استاد ایک ہے, ان کا مربی ایک ہے, مدیر ایک ہے, اس نے ان کو ایک رستہ بتایا ہے کس طرح دھاگوں کو پرونا ہے, کس طرح ان کو ایک ہی ماڈل بنانا ہے. لہٰذا آخر میں قالین ایک ماڈل کے ساتھ وجود میں آتی ہے، ایک قسم کی قالین ایک ماڈل کے ساتھ وجود میں آتی ہے. اسلامی معاشرہ بھی اگر ہم آہنگ عمل کرے تو اس میں دو رنگی وجود میں نہیں آتی ہے، اس میں ایسٹ اور ویسٹ وجود میں نہیں آتا ہے، اس میں مختلف قسم کی روشیں وجود میں نہیں آتی ہیں، وہ سارے ایک روش پہ عمل کرنے والے ہیں، ایک رستے پہ عمل کرنے والے ہیں. ان کا رنگ ایک ہے، ان کی بو ایک ہے، ان کے درمیان خصلتیں ایک جیسی ہیں. ان میں ایک کے ساتھ بیٹھیں تو وہ بھی وہی بات کرے گا، دوسرے کے ساتھ بیٹھیں وہ بھی وہی بات کرے گا، تو سب ایک جیسے ہیں. صبغۃ اللہ جس کو کہا گیا ہے، ایک رنگ رکھنے والے، ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. اگر ہم مثلا وہ جو غلط قسم کا معنی جو رائج ہے اس کی طرف نگاہ کریں، یعنی ایک کمپیریٹیو سٹڈی کریں کہ مثلا وہ جو ولایت کا معنی تھا عقیدت اور محبت، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہم ماضی میں تاریخ میں دیکھیں گے بہت سے لوگ اس وجہ سے زمرہ ولایت میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ تشیع کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے، اور آئمہ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار پائیں گے. اگر ہم آئمہ علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو کسی کے سامنے بھی رکھیں،
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ،
چونکہ کمال شے ایسی ہے نا کہ اس کے سامنے ہر آدمی خاضع ہو جائے گا، ہر آدمی اس کے ساتھ محبت کرے گا، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو اس کے ساتھ نفرت کرے، حتیٰ دشمن بھی ان کے فضائل اور کمالات کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتے. کبھی معاویہ نے کہا تھا کہ امیر المومنین کے فضائل پڑھ کے مجھے سلام، بتاؤ کیسی شخصیت تھی. اور کبھی مثلا آپ عمر یاس جیسے خبیث کی زبان سے مثلا امیر المومنین کے فضائل سنتے ہوئے نظر آتے، بہت سے مقامات پر یہ لوگ اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اگر فرض کریں مثلا اس زمانے کو بھول جائیں تو آج کے زمانے کو لے لیں، ہم اگر اس آج کے زمانے کی کیفیت کو دیکھیں تو آج اسلامی معاشرے کی ایک کیفیت جو ہمارے سامنے آئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے. کسی زمانے میں کارٹر نے یہ جملہ کہا تھا، جب ان کے جہاز ٹکرا چکے تھے تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ خمینی کے پیچھے کوئی مخفی قدرت ہے، الہی قدرت پائی جاتی، تو اس کا اقرار دشمن کر رہا تھا نا. فضائل اور کمالات کا اقرار جو ہے وہ دشمن بھی کرتا ہے. بس کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص عقیدت رکھتا ہو، جو محبت رکھتا ہو، وہ حقیقت میں اس ولایت کا حامل ہے کہ جو سبب بنتی ہے اعمال کی قبولی کی، جو سبب بنتی ہے جس کی وجہ سے کوئی عمل قبول نہ ہو. مثلا آغا نے مثال دی ہے منصور عباسی، جو بعض مقامات پر آئمہ علیہ السلام کے کمالات کا اقرار کرتا ہے، یا مثلاً اگر ہم دیکھیں مامون جس کو بعض لوگوں نے شیعہ کہہ دیا، یا مثلاً ہمارے زمانے میں شاہ کو لوگ شیعہ کہتے تھے، ایسا ہی نا، اب یہ کچھ عرصہ گزرا ہے، بہت سے لوگ کہتے تھے شاہ تو شیعہ ہے، بے نظیر شیعہ ہے مثلاً، زرداری شیعہ ہے، ہم اکثر اوقات یہ کہتے ہیں. اگر یہ بھی شیعہ ہے تو پھر ہمیں شک کرنا چاہیے اپنے متعلق، واقعی ہم بھی شیعہ ہیں یا نہیں. تو یہ ولایت کا معنی نہیں ہو سکتا ہے، یہ جھنڈا لگا لینا مثلاً، ہم مثلاً علم لگا لیا کسی نے تو ہمیں اس کو شیعہ کہہ دیا، یا مثلاً کسی نے کڑی پہن لی تو اس کو شیعہ کہہ دیا، یہ علامتوں کا نام شیعہ رکھا ہوا ہے ہم نے، حقیقت میں یہ شیعہ نہیں ہے. تشیع اور اس اتصال اور ارتباط کا نام ہے کہ جس کی راہبری اہل بیت اطہار کے ہاتھ میں ہو، اور جس میں دشمنی اور دوستی کا معیار پایا جاتا ہو، جس میں دوستی بھی اہل بیت کی وجہ سے ہو اور دشمنی بھی اہل بیت کی وجہ سے ہو. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت اور عقیدت اور ولایت میں بہت زیادہ فرق ہے، اگرچہ ولایت کا ایک جز محبت اور عقیدت ضرور ہے، لیکن ولایت محبت اور عقیدت کا نام نہیں ہے، ایک حصہ ہے اس کا. یعنی ولایت مکمل نہیں ہوتی ہے محبت اور عقیدت کے بغیر، لیکن محبت اور عقیدت وہ پہلا زینہ ہے جس کی وجہ سے انسان ولایت کی طرف قدم رکھتا ہے. حقیقی ولایت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب یہ محبت اپنا اثر دکھانے لگے، محبت عملی شکل اختیار کر جائے، یہ محبت کچھ ایسی عملی شکل اختیار کر جائے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبوب اور معشوق کی طرح زندگی بسر کریں، وہ ایک دوسرے کے عاشق ہوں، اس عشق میں زندگی بسر کرے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت کا معاشرہ ایک عشق کا معاشرہ ہے، ایک محبت کا معاشرہ ہے، جس میں نفرت اور کدورت پائی نہیں جاتی ہے. ان میں 100% ہم آہنگی کا نام ولایت ہے. لہٰذا ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متمسک کرا دیا. یہاں پر تمسک کی بات ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے ولایت ایک ایسا ہینڈل ہے، جیسے مثلا من اعتصم واعتصم کہا گیا، ایک ایسا ہینڈل ہے جس کے ساتھ تمسک کرنے کی ضرورت ہے، جس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے، جس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. یہ جو کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور امیر المومنین فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، ہم وہ اللہ کی رسی ہیں جس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. یہ تمسک کرنا ہے، یہاں پہ محبت نہیں ہے، یہ صرف عقیدت نہیں ہے، یہاں تمسک کرنا مقصود ہے، یعنی ایک شے کو تھامنا مقصود ہے، ایک شے کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا مقصود ہے. اور کہا گیا سب مل کر تمسک کرو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر تمسک کرو. لہذا جب ہم قرآنی آیات کی روح کو دیکھتے ہیں تو روح میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، روح میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، یعنی کسی بھی جگہ پہ فردی احکام نازل نہیں ہوئے ہیں، اجتماعی احکام نازل ہوئے. یا ایھا الذین آمنو کی شکل میں کہا گیا، اے ایمان والو، یعنی سارے مل کر عمل کرو. کہا یا ایھا الذین آمنو آمنو، سب مل کر ایمان لیا. یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان سب مل کر اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ اگر ہم امن و امان چاہتے ہوں تو امن و امان کے لیے تسلیم ہونا ضروری ہے، اور سب کا مل کر عمل کرنا ضروری ہے. بس ہم آخر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ شدید تقرب اور اتصال کا نام ہے، اور دوسرے رستوں سے برات کا نام ہے. اپنے داخل میں ایک شدید تقرب اور خارج سے براءت کا نام حقیقت میں ولایت ہے. لہذا قرآن کریم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اس آیت کے ساتھ تمسک کیا ہے، اور بہت سی مثال منافقین کی گزشتہ زمانوں سے آغا نے بیان کی ہے کہ اگر ہم کبھی دوسروں کے ساتھ ارتباط برقرار کریں اور ان حدود الہی کا خیال نہ کریں، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کبھی بھی میرے دشمن اور اپنے دشمن کو ولی قرار نہ دو، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو. اگر دوستی پیدا کرو گے، اگر ان کے ساتھ رابطے کو برقرار کرو گے، تو تلقون الیہم بالمودہ، آہستہ آہستہ ان کی محبت اور مودت آپ کے دلوں میں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے آپ اپنی حیثیت کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھیں گے، اپنے تشخص کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھیں گے. لہذا اس گزشتہ زمانے میں حضرت نے جالب ابن ابی بلتع کی مثال دی ہے کہ جس نے مشرکین کے نام خط لکھا تھا، اور اس نے چاہا تھا کہ وہ جنگ میں باقی رہتے ہوئے، پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے، پھر بھی اپنی وہ گزشتہ دوستیاں جب یاد آئیں، رشتہ داریاں یاد آئیں، تعلق واسطے جب یاد آئے، تو اس نے خط لکھنا چاہا، جس کو بعد میں پیغمبر اکرم پہ واہی نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ پیغمبر یہ منافق جو ہے یہ عمل انجام دے رہا ہے. تو حضرت نے امیر المومنین کو بھیجا اور اس خط کو وہ قاصد کے ہاتھ سے لے لیا. لیکن اس سے ہم ایک سبق لے سکتے ہیں، درس لے سکتے ہیں، کہ بعض اوقات یہ جو ہم اگر دوسروں کے ساتھ رابطہ برقرار کریں گے تو بعض خبریں ہماری لیک ہو جائیں گی، ہمارے اندر کی چیزیں ان کے پاس چلی جائیں گی، اور ہم یہ ہم آہنگ عمل جاری نہیں رکھ سکیں گے، ہماری اپنی حیثیتیں ضائع ہو جائیں گی، ہمارے اپنے سیکرٹ سے ہم دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. لہٰذا آیات قرآنی میں کچھ اس طرح سے ارشاد ہوا کہ ان کے ساتھ ذرا برابر بھی نرمی نہ دکھاؤ. اپنی رشتہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ولایت اپنی جگہ پر ہے. ولایت میں رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ایک شخص ولایت میں ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، ہمارے ساتھ فکری اعتبار سے ہم آہنگی نہیں رکھتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رشتہ دار نہیں ہے. اگرچہ وہ صلہ رحمی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ولایت اپنی جگہ پر ہے. صلہ رحمی میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ولایت نہیں رکھتے تھے. جہاں پہ ولایت پائی جاتی ہے تو کبھی بھی شخص جو ہے وہ دشمن کے پاس نہیں جاتا ہے. مثلاً عقیل کے ساتھ رشتہ داری ضرور تھی، لیکن ولایت کی وہ کیفیت نہیں پائی جاتی تھی. دیکھیں یہاں پر رشتہ داری موجود ہے، لیکن وہ ولایت نہیں پائی جاتی ہے. اب یہاں پر یہ شخص جو ہے یہ سمجھتا نہیں ہے، ولایت کی حیثیت کو نہیں سمجھتا ہے، لہٰذا کبھی معاویہ کے پاس چلے گئے. جہاں پر ولایت نہیں پائی جاتی ہوتی ہے، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں تو لطف محسوس ہوتا ہے، لیکن کھانا پینا جو ہے وہاں پر دسترخوان ان کا اچھا لگتا ہے. یہ ولایت نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے. بعض اوقات انسان میں جب ولایت نہیں پائی جاتی ہے تو انسان کھانے پینے کی وجہ سے دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، رشتہ داریاں تعلق باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں جہاں پر بھی رشتہ داریوں کی وجہ سے اور تعلقات کی وجہ سے لوگ فیصلے کر رہے ہوں، اپنی دوستیوں کی وجہ سے لوگ فیصلے کر رہے ہوں، تو جان لیں کہ ان میں ولایت نہیں پائی جاتی ہے. یہ لوگ اصل میں حقیقت ولایت سے آگاہ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کے متعلق سختی سے منع کیا، لن ينفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. بھائی دیکھیں، قیامت کے دن یہ آپ کے رشتے تھوڑے کام آئیں گے، آپ کو اپنی اولادیں تھوڑی کام آئیں گی. بعض اوقات بچہ ہے، سامنے موجود ہے، لیکن بہرحال اگر اس میں ولایت نہیں پائی جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کے متعلق بھی خدا متعال نے ارشاد فرمایا، یہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، اس میں وہ ولایت نہیں پائی جاتی ہے، تیرے گھر والا نہیں ہے. تو لن ينفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن ولایت کام آنے والی ہے، رشتے کام آنے والے نہیں ہیں، اولادیں کام آنے والی نہیں ہیں. یفصل بینکم، اور اللہ کی ذات آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے گی، یہ رشتے ختم ہو جانے والے ہیں. اور واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کی ذات تو بخوبی جاننے والی ہے آپ کے دلوں کے رازوں کو. بعض اوقات آپ کو رشتے داریاں پریشان کرتی ہیں، تعلقات پریشان کرتے ہیں، اگر ولی نے حکم دے دیا کبھی کسی کام کے لیے، تو وہاں پر اگر کسی نے اپنی رشتہ داریوں کو عزیز سمجھا، اپنے تعلقات کو عزیز سمجھا، تو یقیناً وہ تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے. پھر مثال دی ہے آغا نے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم،
کہ ایک نمائندے کی یا صحابی کی جس کا نام یحییٰ بن طویل ہے، جس نے بہت سی قربانیاں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیں، جن کے ایک ہاتھ کو کاٹا گیا، دوسرے ہاتھ کو کاٹا گیا، پھر دائیں پاؤں کو کاٹ دیا گیا، پھر بائیں پاؤں کو کاٹ دیا گیا، پھر زبان کو کاٹ دیا گیا، لیکن ذرہ برابر بھی اس کے رستے میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کبھی بھی ان کی فکر میں فرق نہیں آیا، کبھی بھی ان کے اہل بیت کے ساتھ اتصال اور ارتباط میں فرق پیدا نہیں ہوا. اور کچھ اس طرح سے کہا، وَكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. کفر کو اس نعرے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، ہم نے آپ سے رخ موڑ لیا ہے. کفرنا بِكُمْ، یہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کافروں کہ ہم ہیں کافر، کافر خدا ہمارا، کہیں پہ تو ہمارے اندر بھی کفر ہونا چاہیے نا، صرف محبت کافی نہیں ہے. کفرنا بکم، ہم نے آپ سے رخ موڑ لیا ہے. رخ موڑ لینے کا نام حقیقت میں ولایت ہے. یعنی ولایت ایک طرف گامزن ہونا، ایک طرف سے رخ موڑ لینا. یعنی اگر ہم صراط مستقیم پہ عمل کر رہے ہوں تو صراط مستقیم میں ایک طرف ہم چلیں گے، ایک طرف سے رخ موڑیں گے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر موڑ موڑ کا دیکھنے والا آدمی جو آگے بھی چل رہا ہو، موڑ موڑ کر پیچھے دیکھے گا، جی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تھوڑی دیر کے بعد ایکسیڈنٹ کر دے گا. اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں کبھی روڈ پہ, تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں, آپ کو چاہیے آپ سامنے نظر رکھیں. اور اگر کبھی کوئی کر رہا ہو تو آپ فوراً کہتے ہیں بھائی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, بھائی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, پیچھے کیوں مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں, سامنے کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کیونکہ ہم گامزن ہیں, ایک رستے کی طرف جا رہے ہیں, ایک رستے کی طرف گامزن ہے, ایک رستے کی طرف گامزن ہے, جانے کی نظر سامنے کی طرف ہونی چاہیے. اور سامنے کی طرف نظر رکھتے ہوئے اس کو مکمل اپنے آگاہی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی چاہیے. ذرا بھی غفلت کی تو یہ اپنے رستے سے ہٹ جائے گا. ذرا غفلت چاہیے, معمولی غفلت ایکسیڈنٹ کر دے گی, معمولی غفلت اس کی موت کا سبب بن سکتی ہے, تباہی کا سبب بن سکتی ہے. بالکل اسی طرح ایک انسان جب صراط مستقیم پہ عمل کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مکمل آگاہی کے ساتھ عمل کرے, اپنے دشمنوں سے بھی آگاہ ہو, کہیں غافل نہ ہو دشمن سے. اگر ذرا برابر بھی غفلت کی تو دشمن کے ہاتھ میں اپنا راز دے دے گا. دشمن کے ہاتھ میں راز دینے کی دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں, بعض اوقات اپنے داخلی دشمن, لہذا معصوم نے کہا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی کمزوری دشمن کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یعنی جب میں گناہ کرتا ہوں تو شیطان کو بتا دیتا ہوں مجھ میں کون سی کمزوری پائی جاتی ہے, اور اگر شیطان کو اس کا پتہ چل جائے کہ مجھ میں کمزوری کہاں پر پائی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آسان ہے, میرے اندر وارد ہونا میں اس لیے بہت زیادہ آسان ہے. جب تک انسان, یعنی اصل میں گناہ سے بچنا ایک عصمت ہے, ایک پروٹیکشن ہے, ایک پروٹیکشن ہے. یعنی آپ اپنی کمزوری کو بتاتے نہیں ہیں. مثلا آپ کا یہ لاک ٹوٹا ہو جی, جب تک تو آپ نے اس کو چھپا کے رکھ لیا تو چھپا رہے گا, لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ کا یہ لاک ٹوٹا ہوا ہے تو دشمن تو نہیں چھوڑے گا نا, وہ تو فوراً وارد ہو جائے گا, چور وہیں سے وارد ہوگا. اسی طرح اگر آپ محاذ جنگ پہ ہوں اور محاذ جنگ پہ آپ کے پاس کبھی کسی جگہ نفری کم ہو, تو جب تک تو آپ نے چھپا کے رکھ لیا, آپ نے مثلاً کئی ایسے ذرائع بنا لیے کہیں پہ, یعنی وادار کر دیے کہ آپ بس قوت بہت زیادہ قدرت پائی جاتی ہے ابھی, لیکن اگر آپ کا دشمن کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر چند لوگ بیٹھے تو وہ فوراً وارد ہو جائے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی حدود کو محفوظ رکھیں اور دوسروں سے اپنے ارتباط کو کاٹ لیں, وہ رابطہ برقرار رکھیں جو اپنے اندر رابطہ پایا جاتا ہے. وَكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا, ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی اور عداوت واضح ہو چکی ہے. ایک واضح اور دشمنی اور عداوت ہونی چاہیے, کفر میں اور اسلام میں واضح دشمنی اور عداوت ہونی چاہیے. کبھی بھی ان کے درمیان دوستی اور محبت کا دم بھرنے والا جو ہے وہ ولایت کا حامل نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا میں بعض اوقات جب مثال دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام مشخص تھے, واضح تھا ان کے لیے, دشمن بھی واضح تھے, دوست بھی واضح تھے. حتیٰ اپنے چچا کو سامنے بیٹھ کر ان سے جب گفتگو کر رہے ہیں, آغا نے بھی مثال دی, اپنے چچا سے گفتگو کر رہے ہیں, لیکن اپنے چچا کو بھی جب نصیحت کرنا شروع کی پھر کہا کہ اچھا یہاں پر ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے درمیان فراق پیدا ہو چکا ہے, اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا رستہ جدا ہے, ہمارا رستہ جدا ہے, چچا تو ہیں لیکن رستہ جدا ہے. پیغمبر کے بھی چچا موجود تھے, رشتہ دار موجود تھے, لیکن رستہ جدا تھا. بس ولایت ہمیں جو توفیق دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ ہم اپنے رستے کو مشخص کرتے ہیں, اپنی دوستیوں کو مشخص کرتے ہیں, اپنے دشمن کو مشخص کرتے ہیں, اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, اپنی قوتوں کو پہچانتے ہیں, اپنے اندر ارتباط کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے ہم آہنگ عمل کرتے ہیں, اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور مقاصد کی طرف ہم آہنگ آگے بڑھنا اور جد و جہد کرنا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے کا نام ولایت ہے. ولایت ہمیں فائدہ یہ دیتی ہے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں, کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور دشمن کی دشمنیوں سے بچ سکتے ہیں اور ان کو اپنے راز دیے بغیر اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ جو گزشتہ یہ دو تین جو دروس تھے ان کا یہ خلاصہ تھا. امید ہے کہ بہرحال ایک مختصر کوشش کی ہے, اگرچہ زیادہ فرصت بھی نہیں میری مطالعہ کرنے کی, اور یہاں آئی سی کی مصروفیات کے ساتھ کوشش کی ہے کہ بعض دروس کو خلاصے کے طور پر پیش کروں, لیکن پھر بھی اپنی کوتاہی کا احساس کرتا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس شخصیت والا مقام کے لیے. خلاق کائنات ہم سب کو ان کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں ہم آہنگ ہو کر ایک رستے کی طرف جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہمارے درمیان وہ محبت اور اتصال اور شدت اتصال پیدا فرمائے. پروردگار عالم رہبر معظم کو طول عمر عطا فرمائے. پروردگار ان کو تا قیام قیامت اور تا قیام قائم آل محمد زندہ اور سلامت رکھے. اور پروردگار ان کی رہبری میں امام زمانہ کی ملاقات کی توفیق عنایت فرمائے. امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے تمام مسلمانوں کو بالخصوص عراق کے مومنین اور مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری اسلامی مملکت کی حفاظت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد پاکستان میں ہمارے مومنین کی حفاظت فرما. ہمارے علماء کی حفاظت فرما. ہمارے مدارس و مراکز کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مراجع عظام کی حفاظت فرما. راہبر معظم کی حفاظت فرما. حکومت اسلام کی حفاظت فرما. پروردگار ان ممالک میں ولایت کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد موت دے تو موت شہادت عطا فرما. امام زمانہ کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. بجاہ محمد و آل طیبین الطاہرین تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص شہداء اسلام کے لیے اور حال ہی میں عراق میں ہونے والے شہداء کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ.